بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی میں سے آج نیا آغاز ہم شروع کریں گے اس کا عنوان ہے نجات کا طریقہ نجات کا طریقہ بعد خطبے کے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کہا ان کافروں نے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے سورہ ملک کی اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کی ایک حکایت نقل فرمائی ہے یعنی ان کا یہ ایک قول ہے جس کو وہ قیامت میں کہیں گے خدا تعالیٰ کا مقصود حکایتوں سے خود وہ حکایتیں نہیں ہوتی خواہ پچھلے زمانے کی وہ حکایتیں ہوں یا آئندہ زمانے کی بلکہ ان سے مقصود کسی قسم کی نصیحت اور عبرت دلانا یا کسی بات کا جتانا ہوا کرتا ہے چنانچہ اس کو ایک اور آیت میں صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو قرآن شریف میں اگلی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں ان کے عقل مندوں کو عبرت ہوتی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ قصوں کے نقل کرنے سے عبرت دلانا مقصود ہے اور عبرت کی حقیقت میں ایک قسم کا قیاس ہے یعنی پہلی قوموں کے حالات پر اپنے حالات کو ایک سا ہونے کی وجہ سے قیاس کرنا اور جو انجام ان کا ہوا ہے وہی اپنے لیے سمجھنا اس جگہ بھی اس حکایت کو نقل کرنے سے یہی مقصود ہے کہ اس حکایت کو سن کر ہم غور کریں اور جانچیں کہ ان کافروں کو جس کام پر عذاب کی خبر دی جا رہی ہے ہمارے اندر بھی کہیں وہ پایا تو نہیں جاتا اور ہماری حالت ان کی حالت کے مطابق تو نہیں اور اس سے نجات کا کیا ذریعہ اور طریقہ ہے تاکہ ہم اس کے موافق عمل کریں اور اس کے پابند رہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا جیسا کہ ترجمے سے آپ کو معلوم ہوگا اور تفصیل اس کی آگے بیان سے معلوم ہو جائے گی ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر لوگ یوں کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے اس ترجمے سے معلوم ہوا کہ کافر اپنی بدحالی اور ابتری کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ہم بہت چوکے یعنی ہم نے بہت غلطی کی کہ دنیا میں جو کام کرنے کا تھا وہ نہ کیا اور کرنے کا کام خدا تعالیٰ نے اس حکایت میں صرف دو ہی باتوں کو فرمایا ہے ایک تو سننے کو اور ایک سمجھنے کو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حق بات پر عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ حق بات کسی سے سنی ہو دوسرے یہ کہ خود اس کو سمجھا ہو کافروں نے چونکہ حق بات کو نہ کسی سے سنا تھا اور نہ خود سمجھا تھا اس وجہ سے ان کو قیامت کے دن یہ افسوس اور حسرت کرنے کی نوبت آئے گی اس بیان سے آپ لوگوں کو آیت کا حاصل اور خلاصہ مختصر طور پر معلوم ہو گیا ہوگا اس کے بعد اب میں اصل مقصود کو بیان کرتا ہوں اور اس آیت سے انشاءاللہ ثابت کر دوں گا کیونکہ وہ مضمون اس آیت کا مقصود ہے اور اس کی ضرورت نہایت عام ہے ہر وقت ہر جگہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت عام ہے ایسا ہی ان کا فائدہ بھی عام ہے یعنی اس مضمون کے موافق عمل کرنے میں یقینی اور لازمی فائدہ ہے نیز یہ مضمون بہت آسان اور سہل ہے تو ان تینوں باتوں پر نظر کر کے اس مضمون کی ضرورت میں ذرا بھی شبہ اور کلام نہیں رہتا دیکھیے عقلی قاعدہ ہے کہ مرض جس قدر سخت ہوتا ہے اس کا علاج بھی اسی قدر سخت ہوتا ہے مثلا اگر کسی شخص کو کوئی سخت مرض لگ جائے یا کسی جماعت یا کسی ایک شہر میں کوئی سخت مرض یا وبائی پھیل جائے تو عقل مند طبیب اس کو دفع کرنے کے لیے سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل تدبیریں تجویز کرتے ہیں اور چونکہ یہ قاعدہ سب کے نزدیک مسلم ہے اور سب اس کو سمجھتے ہیں اس لیے ان سخت تدبیروں اور مشکل علاجوں کو برداشت بھی کیا جاتا ہے اور اگر برداشت کی طاقت نہیں ہو تو علاج اور صحت سے مایوس ہونا پڑتا ہے چنانچہ بعض مرتبہ طبیب لوگ مجبور ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا مرض امیرانہ ہے جیسے کسی غریب آدمی کو جنون ہو جائے اور کوئی حکیم اس کا علاج شروع کرے اور کسی طرح اس کو فائدہ نہ ہو تو پریشان ہو کر حکیم کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تمہارا مرض تو امیرانہ ہے اور تم دو چار پیسے کی دوا میں علاج کرانا چاہتے ہو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے لیے تو بہت سخت اور مشکل علاج اور قیمتی دواؤں کی ضرورت ہے جن کی وسعت اور گنجائش تم میں نہیں ہے، لہذا تم اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو عقلی قاعدے سے ہر سخت مرض کا علاج بھی سخت ہوتا ہے اور بعض وقت مریض کو مایوسی کی نوبت آتی ہے، لیکن اس طب میں جس کا نام ایمانی طب ہے کسی مرض کا کوئی درجہ بھی ایسا نہیں کہ وہاں پہنچ کر مریض کو مایوس کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہارا مرض لا علاج ہو گیا ہے، بلکہ ہر مرض کا اس طب میں علاج موجود ہے۔ طب ایمانی میں ایک طب یونانی ہوتا ہے اور ایک طب ایمانی ہے۔ نہایت آسان اور بہت سہل علاج موجود ہے، میں انشاءاللہ دلیل سے ثابت کر دوں گا کہ سب سے سخت مرض میں بھی اس ایمانی طب میں آسان سے آسان نسخہ تجویز کیا ہے، اور یہ دلیل ہے خدا تعالیٰ کی کامل رحمت کی اپنے بندے کے ساتھ کہ اتنا بڑا مرض اور اس کا علاج اس قدر سہل اور آسان تجویز کیا ہے۔ اور اس سے اس آیت کے معنی بھی ظاہر ہو جائیں گے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ ترجمہ: ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ سختی کا، اور خدا تعالیٰ نے دین میں تم پر کچھ تنگی نہیں رکھی۔ درمیان میں ایک مفید اور کام کی بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کچھ تنگی اور دشواری نہیں ہے، حالانکہ مشاہدے سے بالکل اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے، اکثر دینداروں کو شریعت پر عمل کرنے میں بہت تنگی اور دشواری پیش آتی ہے، اور جو لوگ مذہب سے آزاد ہیں وہ نہایت مزے اور چین میں ہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا، ان کو کسی کام اور کاروائی میں تنگی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں تنگی ہے اور آزاد رہنے میں سہولت اور آسانی، کیونکہ دیندار آدمی کو سہولت اور آسانی کیونکہ دیندار آدمی کو قدم قدم پر حرام کا خوف اور اندیشہ لگا رہتا ہے، بلکہ جس بات کو ان سے پوچھئے اس کو حرام ہی بتلاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو بہت پریشانی اور تنگی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اب آموں کی بہار آ رہی ہے، جو لوگ آزاد ہیں اور شریعت کا خیال نہیں رکھتے وہ تو نہایت چین اور مزے میں رہیں گے کہ فصل شروع ہوتے ہی بہار کو فروخت کر دیں گے، اگرچہ ابھی تک نہ پھول ہی ہوئے ہیں اور اس وقت ان کے باغ کے نہایت اچھے دام بکیں گے۔ اور جو لوگ دیندار ہیں وہ اس فکر میں لگے رہیں گے کہ پھول فروخت کرنا پھل غالباً یہاں پھل ہونا چاہیے، پھل فروخت کرنا حرام ہے، لہذا اس وقت فروخت کرنا چاہیے جب اس وقت فروخت کرنا چاہیے جب پھل آ جائیں، اور پھل ہاں پھول ہی ہوگا کیونکہ شروع میں پھول آتے ہیں، پھول فروخت کرنا حرام ہے، لہذا اس وقت فروخت کرنا چاہیے جب پھل آ جائیں اور پھل بڑھ بھی جائیں۔ اس فکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باغ کی حفاظت کے لیے کم از کم 5 روپیہ ماہوار کا نوکر رکھیں گے یا خود حفاظت کریں گے، پھر آندھیوں میں جو کچھ آم گریں گے سب ان کے گریں گے اور کمی کی وجہ سے قیمت کم اٹھے گی۔ اس طرح اگر یہ دیندار لوگ تجارت کریں تو شریعت پر عمل کرتے ہیں، تجارت کی کوئی قسم جوئے میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور کسی لین دین میں سود لازم آ گیا وہ اس وجہ سے حرام ہے۔ غرض، شریعت پر عمل کرنے میں ہر طرح تنگی اور مصیبت معلوم ہوتی ہے، اور جب شریعت کی کوئی چیز بھی تنگی سے خالی نہیں تو خدا کی پناہ، یہ تو قرآن کی سچائی میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ شبہ بعض لوگوں کو پیدا ہونا ممکن ہے، میں نے کئی جگہ بعض میں اس شبہ کا جواب عرض کر دیا ہے، اس وقت بھی جواب دیتا ہوں، مگر وضاحت کی غرض سے پہلے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ فرض کرو ایک شخص بیمار ہوا اور وہ کسی حکیم کے پاس گیا اور نسخہ دریافت کیا، اور حکیم صاحب نے نسخہ لکھا، لیکن اتفاق سے بیمار ایسی جگہ رہتا ہے کہ اس جگہ کوئی دوا دستیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے پرہیز بتلایا، اور اتفاق سے اس گاؤں میں صرف وہی چیز کھانے کی ملتی ہے جس کو حکیم صاحب نے منع کیا تھا، اور جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ملتی۔ بس اگر حکیم صاحب کے نسخے کو دیکھ کر اور اس پرہیز کو سن کر یہ کہنے لگے کہ علاج میں نہایت ہی تنگی، کیونکہ دوائیں وہ بتلائیں جن میں سے ایک بھی میسر نہیں، کھانے کے لیے وہ چیز تجویز کی جو کبھی گاؤں میں میسر نہیں آتی، اور جتنی چیزیں کھانے کی گاؤں میں ہیں وہ سب منع کر دیں، نہ بینگن کھانا، نہ آلو کھانا، بھینس کا گوشت کھانا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی جہالت کی وجہ سے حکیم صاحب کو برا بھی کہنے لگے۔ تو ایسے شخص کو عقل مند کیا جواب دیں گے؟ کہ یہی جواب دیں گے کہ علاج میں تو ذرا بھی تنگی نہیں، اس شخص کے گاؤں میں ہی تنگی ہے، کیونکہ علاج میں تو اس وقت تنگی سمجھی جاتی جبکہ طبیب نے 2-4 چیزوں کی اجازت دی اور باقی سب چیزوں کو منع کیا ہوتا، اور جبکہ 20 کھانے کی چیزوں کی اجازت ہے اور صرف 4 چیزوں کی ممانعت اور رکاوٹ ہے، تو علاج میں تنگی اور دشواری ہرگز نہیں۔ بلکہ اس شخص کے گاؤں میں تنگی ہے کہ اس میں صرف وہی چیز چھانٹ کر لائی جاتی ہے جو کہ سراسر مریض کے لیے مضر ہیں. تو علاج اس کا یہ نہیں ہے کہ حکیم صاحب کا نسخہ رد اور بیکار کر دیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے, بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے گاؤں کی درستی کی جائے, وہاں کی تجارت کو ترقی دی جائے, لوگوں کو کھانے کی مفید چیزیں فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے, دکان ہر قسم کی دواؤں کی کھلوائی جائے, پھر دیکھیے علاج کی سہولت اور آسانی سے ہوتا ہے, اور اس وقت علاج میں تنگی اور دشواری کا نہ ہونا بھی صاف طور پر معلوم ہو جائے گا. جب یہ مثال خوب سمجھ میں آ گئی تو اب غور اور انصاف سے دیکھیے کہ تنگی اور دشواری شریعت میں ہے یا تنگی آپ کے معاملوں میں ہے. دیکھو کٹ تو نہیں گئی لائن. جب یہ مثال خوب سمجھ میں آ گئی تو اب غور اور انصاف سے دیکھیے کہ تنگی اور دشواری شریعت میں ہے یا یہ تنگی آپ کے معاملات میں ہے. صاحب و شریعت کو اس وقت تنگ کہا جا سکتا ہے جب تجارت اور لین دین کی صرف دو چار صورتیں شریعت نے جائز بتلائی ہوں اور ان صورتوں کے علاوہ ساری صورتیں تجارت کی حرام کر دی ہوں, اور جبکہ شریعت کو تنگ اور دشوار ہرگز نہیں کہا جا سکتا, لیکن شریعت اس کا کیا علاج کرے کہ آپ کے تاجروں نے بدقسمتی سے تجارت کے انہی طریقوں پر اختیار کر رکھا ہے جو شریعت میں حرام کر دیے گئے ہیں. آپ کو تنگی معلوم ہونے کی یہ وجہ ہے. بس اس تنگی سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ آپ سب متفق ہو کر اپنی تجارت کو درست کر لیں اور اپنے لین دین کو شریعت کے قاعدے کے موافق کریں, اور ان چار مروجہ صورتوں کو جو حرام ہیں سب اتفاق کر کے چھوڑ دیں, اور ان سینکڑوں طریقوں کو جن کو شریعت نے جائز بتلایا ہے, نہ یہ کہ شریعت کو تنگ اور دشوار کہہ کر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور بے نکیل اونٹ کی طرح آزاد ہو جائیں, تو اس وقت آپ لوگوں کا شریعت پر تنگی کا اعتراض کرنا واقع میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہے کہ سینکڑوں لین دین کے جائز طریقوں کو چھوڑ کر دو چار صورتیں جو شریعت نے حرام کی تھیں انہیں کو اختیار کیا. ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک حبشی چلا جا رہا تھا, راستے میں ایک آئینہ پڑا ملا, اس کو آئینے میں کبھی اپنی صورت دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. اس آئینے کو جو اٹھا کر دیکھا تو اپنی کالی صورت کو آئینے کی صورت سمجھ کر کہنے لگا کہ ایسا بدصورت تھا جبھی تو کسی نے یہاں پھینک دیا. یہی ہوبہو حالت ہم لوگوں کی ہے کہ عیب خود ہم میں ہے اور اس کو شریعت میں بتلاتے ہیں. صاحبو, اگر شریعت نے کسی معاملے کی 10 صورتوں میں سے 9 صورتوں کو حرام اور 1 صورت کو حلال کہا ہوتا تو بے شک شریعت کو تنگ کہہ سکتے تھے, اور جبکہ شریعت میں اس معاملے کی 10 صورتوں میں سے 8 صورتیں حلال ہیں اور 2 صورتیں حرام ہیں تو شریعت کو تنگ کیسے کہیں گے. البتہ اپنے کو مجرم اور ملزم کہیں گے کہ ہم نے ساری حلال صورتوں کو چھوڑ کر صرف ان 2 کو اختیار کر لیا تھا جو حرام تھیں. اگر آپ عالموں سے اپنے سارے معاملوں کو دریافت کر کے کیا کرتے اور پھر بھی کوئی جواز کی صورت نہ نکلتی تب شریعت پر تنگی کا الزام تھا. غضب ہے کہ ہم اپنی خواہش اور حوث سے حرام معاملوں کو اختیار کرتے ہیں اور پھر عالموں کو اس پر مجبور کریں کہ ان معاملوں کو جائز کہیں. گویا شریعت ہماری محتاج یا نوکر ہے کہ جو کچھ ہم کیا کریں شریعت اس کو جائز کر دیا کریں. تو یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ مشہور ہے کہ ایک رئیس کو بےہودہ بولنے کی عادت بہت تھی اور اکثر بے تکی باتیں ہانکا کرتا تھا, اس وجہ سے لوگ اس پر ہنسا کرتے تھے. آخر اس نے ایک شخص کو اس لیے نوکر رکھا کہ جو کچھ ہم کہا کریں تم ہماری بات کو بنا دیا کرو. چنانچہ رئیس ایک مرتبہ کسی مجلس میں تھا, کہنے لگا کہ ہم شکار میں گئے, ہرن کے جو گولی ماری تو وہ اس کی کمر کو توڑ کر اور ماتھا پھوڑ کر نکل گئی. یہ بے تکی بات سن کر سب لوگ ہنسنے لگے کہ کھل کا ماتھے سے کیا تعلق ہے اور کیا جوڑ. فوراً اس نوکر نے کہا کہ حضور درست اور بجا فرماتے ہیں, وہ ہرن اس وقت کھر سے ماتھے کو کھجلا رہا تھا تو اسے ہی ہماری خواہش پرست دنیا پرست بھائی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے منہ سے نکل جائے اس نوکر کی طرح شریعت اس کو ہی جائز کر دے. تو گویا شریعت آپ کی لونڈی اور غلام ہوئی. صاحبو, شریعت آپ کی لونڈی غلام نہیں بن سکتی, بلکہ آپ خود شریعت کے غلام بن جائیے, پھر دیکھیے کس قدر سہولتیں اور آسانیاں شریعت میں موجود ہیں. اور موجودہ حالت میں دینداروں کو جو تنگی اور دقت معاملات میں پیش آتی رہتی ہے تو وہ تنگی شریعت کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس کا سبب زیادہ تر یہ بددین لوگ ہیں جو دین سے بالکل آزاد ہیں, جنہوں نے سب اپنے معاملات کو بگاڑ رکھا ہے. تو اگر ایک آدمی شریعت کے موافق معاملہ کرنا چاہے تو اس کو بے شک تنگی اور دشواری پیش آتی ہے, مگر یہ تنگی قوم کے معاملوں میں تنگی ہونے کی وجہ سے ہوئی, نہ کہ شریعت میں تنگی ہونے کی وجہ سے. بس آپ لوگ دو طرح اپنی درستی کیجئے، ایک تو اس طرح کی شریعت پر کبھی کسی قسم کا الزام نہ لگائیے، دوسرے یہ کہ عالموں سے اس بات کی امید نہ رکھیے کہ وہ ناجائز کام کو آپ کی خاطر جائز کہہ دیں یا جائز کر دیں. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم ايه لو اخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ترجمه حضرت ابو ذر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال اور گمان تک نہیں ہوتا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی متقی بندے کو حق تعالیٰ شانہ ہر غم سے خلاصی دیتے ہیں اور بلنج و تردد ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے کسی متقی بندے کی صحبت اور اس کی تربیت سے. لہذا اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام نہایت ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ ضروری کا مقدمہ ضروری ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی چند سنتوں کا بیان ہے. سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کرے، چراغ بجھا دے، مشکیزے کا منہ باندھے، برتن ڈھانک دے. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے. سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں تشریف لانے کے وقت ہوئے. حضرت سلمان فارسی کے اصل میں مجوسیان فارس تھے، فارس سے تھے، ان کی عمر بہت ہوئی اور دین مجوسی کو چھوڑ کر دین نصارہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اور زبانی علماء یہود اور نصارہ کی خبر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ بات کہ آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں گے سن کر مدینہ میں آ رہے تھے، کئی جگہ بکے تھے. ان دنوں ایک یہودی کے غلام تھے، حضور میں حاضر ہوئے اور علامات نبوت دیکھ کر مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آزادی کی فکر کرو. انہوں نے اپنے مالک سے کہا، اس نے 40 اوقیہ سونے پر کہ یہاں کے تول سے سوا سیر سے ذرا زیادہ ہوتا ہے مکاتب کر دیا، اور یہ بھی شرط کی کہ 300 درم چھوارے کے لگا دیں اور جب وہ برابر ہوں تب آزاد ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگا دیے، وہ سب اسی سال میں برابر ہوئے، اور بقدر ایک انڈے کے سونا غنیمت میں آیا تھا. آپ نے سلمان کو دیا کہ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ 40 روپیہ سونا چاہیے، یہ کیا کفایت کرے گا. آپ نے زبان مبارک اس پر پھیر دی اور دعائے برکت کی. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے جو تولا 40 روپیہ تھا، نہ کم نہ زیادہ، اور ادا کر کے آزاد ہو گئے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.